الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وقال الله عز وجل ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا بے حقیقت اور دنیا بالکل بے ثبات اور دنیا بالکل بیکار بھی نہیں بلکہ مومن کے لیے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اس جہان میں آدمی جو محنت کرے گا جس کی مرضی چاہے جنت کے لیے محنت کرے چاہے جہنم کے لیے محنت کرے، جنت کے لیے محنت کرے گا بہت بہت اچھے آخرت میں ثمرے اور پھل پائے گا، اور اگر جہنم کے لیے محنت کرے گا تو پھر آخرت میں عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے کسان ایک وقت میں کھیتی کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور وہ اچھی طرح سے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس میں اپنا بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی رکھوالی کرتا ہے، نگاہ داشت کرتا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ میری محنت کہیں رائے گاں اور ضائع نہ چلی جائے، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے فصل کے پک جانے کا، تیار ہو جانے کا، پھر اس کے بعد اس فصل کو وہ کاٹتا ہے تو وہ اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، اس کے بیوی اور بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس فصل کے ذریعے سے، اور پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ اس سال میری فصل اچھی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کے معاملے میں ہمیں بتایا، یہاں ہم سب کے سب بیج ڈال رہے ہیں، سارے بیج ڈال رہے ہیں، ہر آدمی اس دنیا میں بیج ڈال رہا ہے، ہر آدمی اس دنیا میں کسان کی طرح ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے سچا نام حارث ہے اور سب سے اللہ کے نزدیک محبوب نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حارث نام سب سے سچا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حارث کا معنی ہے کھیتی کرنے والا، جو بھی آدمی اس دنیا میں ہے وہ ضرور کھیتی کرنے والا ہے۔ بھائی ایک بچے کا نام ہم عبداللہ رکھتے ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، نہ معلوم وہ بعد میں کرے نہ کرے، نام تو ہم نے رکھا تھا عبداللہ، نام تو ہم نے رکھا ہے عبد الرحمن۔ اسی طرح سے جناب ہم نے نام اور اچھے اچھے نام رکھے ہیں جناب، لیکن اب کیا معلوم وہ یہ کام کرے نہ کرے اور وہ بڑا ہو کے نافرمان بن جائے۔ لیکن ہر انسان اس دنیا میں کھیتی کرنے والا ہے ہی ہے، حارث ہر انسان ہے، ہر انسان ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ کھیتی اچھی کر رہا یا وہ کھیتی بری کر رہا. ایک آدمی اپنے کھیتوں میں اچھی چیز کاشت کر رہا ہے اور جو اسے موقع پر کام آنے والی ہے, اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنی کھیتی میں مضر چیزوں کو کاشت کرتا ہے, نقصان دہ چیزوں کو کاشت کرتا ہے جو اس کے لیے بھی نقصان دے, اس کی نسل کے لیے بھی نقصان دے, دوسروں کے لیے بھی نقصان دے. بس اس جہان میں ہر آدمی کھیتی کرنے والا ہے. اب میں اور آپ ہم دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کون سی والی کھیتی کر رہے ہیں, اچھی والی یا بری والی. اب قرآن کی چند آیتیں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو آدمی اس جہان میں ہم سے صرف اور صرف دنیا ہی مانگے گا, دنیا ہی چاہے گا, دنیا ہی طلب کرے گا, جب وہ صبح ہوگی اپنے بستر سے اٹھے گا اللہ کا نام نہیں لے گا اور نماز کا اہتمام نہیں کرے گا, قرآن کی تلاوت اسے یاد نہیں ہے, 10 بجے 11 بجے اٹھا, کھانا کھایا, ناشتہ کیا, اپنے کاروبار میں چلا گیا, دوپہر کی ظہر کی نماز کا احساس اسے نہیں ہے, عصر کی نماز کا احساس نہیں ہے, مغرب راستے کی نظر ہو گئی, عشاء تھکن کی وجہ سے چھوڑ دی, فجر آرام میں نکل گئی, ایک نماز کا بھی اسے احساس نہ ہو. تو اللہ کی کیا ارشاد فرما رہے ہیں, جس آدمی کی زندگی ایسی ہو کہ وہ صرف دنیا ہی کی کھیتی کر رہا ہے, تو فرمایا عجلنا له فیہا ما نشاء, ہم اگر چاہیں گے تو جو یہ مانگ رہا, جس کے لیے یہ دن رات محنت کر رہا, اگر ہم چاہیں گے تو دے دیں گے, ضروری نہیں ہے کہ دے دیں, ہم چاہیں گے تو دے دیں گے. اور لمن نرید, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس نے چاہا جو چاہا اسے مل جائے, جس نے چاہا اسے مل جائے, اور جس نے جو چاہا اسے مل جائے, نہیں نہیں نہیں, فرمایا لمن نرید, جس کے لیے ہم چاہیں گے ہم جتنا چاہیں گے دیں گے دنیا. لیکن فرمایا ثم جعلناها جہنم, پھر اس کے بعد ہے آخرت میں اس کے لیے جہنم ہی, یصلاها مذموما مدحورا, اس جہنم میں وہ داخل ہوگا ذلیل اور رسوا ہو کر. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا امین الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, جو لوگ دنیا میں ہی سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں اور دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں, ان کی دعاؤں میں بھی دنیا, آخرت کی کوئی دعا ہی نہیں, کاروبار کی دعا, اسی طرح سے جناب رزق کی دعا, بچوں کے لیے دعا, سب ہر ہر دعا دنیا ہی کے لیے, آخرت کا کوئی جملہ نہ ہو, جنت کی کوئی دعا نہ ہو, اور عذاب قبر سے بچنے کی کوئی دعا نہ ہو, اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے کوئی دعا نہ ہو, ہر دعا میں دنیا ہی کی بات ہے. تو فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ فما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں اس کا, اس نے تباہ کر دی اپنی آخرت, اپنی آخرت کو ضائع کر دیا. اور لیکن ارشاد فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, جو شخص اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کھیتی کرتا ہے, یہاں بیج بوتا ہے, بیج ڈالتا ہے, محنت کرتا ہے, کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. تو فرمایا پھر کیا کریں گے, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, بڑا عجیب لفظ ارشاد فرمایا کہ بس اس کی کوشش کی تو قدر کی جائے گی, اس کی کوشش اور محنت کی قدر کی جائے گی. تین شرطیں ذکر فرمائی جو آدمی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے, جو یہاں بیج ڈالے تاکہ جنت میں کام آئے, جو یہاں محنت کرے تاکہ جنت میں کام آئے, تین کام, تین شرطیں ہیں. فرمایا ومن اراد الآخرہ, پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو, عمل کرنے میں نیت صحیح ہو, جو بھی کام کرے تاکہ اس کام سے مقصد آخرت ہو. اور دوسرا فرمایا وسعى لها سعيها, اور اس کے بعد اچھی محنت بھی کرے, آخرت کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے. اور تیسرا ارشاد فرمایا وهو مؤمن, اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو, پھر فاولئک کان سعیهم مشکورا, فرمایا اس کی محنت کی آخرت میں اللہ پاک قدر کرے گا, قدر کرے گا تو اجر دے گا اللہ پاک. شاباش ملے گی اس کو، قابل قبول ہوگی اس کی محنت. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کی زندگی کا مقصد، پورے دن کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہے، صرف اور صرف دنیا کمانا ہے، تو کیا ارشاد فرمایا جب اس کا مقصد یہی ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کے سارے معاملات کو منتشر کر دے گا، منتشر، اور اللہ پاک اس کی روزی کو بکھیر دے گا، اس کو ایک جگہ نہیں ملے گی، سارا دن تھکے گا روزی کے پیچھے، محنت کرے گا، تکلیف برداشت کرے گا روزی کے پیچھے، لیکن اگلی بات جو ارشاد فرمائی ملے گا اس کو اتنا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، ملے گا اتنا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے. یہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ جب صبح اٹھتے ہی ایک بار بھی اس کو اللہ کا یاد نہ آئے، اللہ کا نام ہی نہ لے، نہ اٹھتے وقت اللہ کا نام لیا، نہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیا، نہ ناشتے میں اس نے اللہ کو یاد رکھا، نہ اس نے نماز میں اللہ کو یاد رکھا، نہ اس نے قرآن پڑھ کر اللہ پاک کو یاد کیا، نہ اس نے گھر سے نکلتے وقت اللہ کو یاد کیا، بس آج میرا یہ منافع حاصل ہو جائے. اسے ذہن بھی نہیں گیا کہ مجھے اس دنیا میں رہ کر آج کے دن آخرت کے لیے کیا کیا اعمال کرنے، ایک لمحہ خیال ہی نہیں گیا کہ آج مجھے کوئی ایسا عمل بھی کرنا ہے جس سے میری آخرت بن جائے، جس سے میری آخرت سنور جائے، میں یہ کام کروں، تھوڑی سی تلاوت ہی کر لوں جس سے میری آخرت سنور جائے، تھوڑا سا صدقہ دے دوں تاکہ میری آخرت میں مجھے کام آ جائے. یہاں صدقہ دے بھی تو نیت کیا ہے تاکہ پتہ چلے یہ صدقہ کرنے والا ہے، اظہار کر کے بتا کر کے دے، یہ کیا ہے، یہ آخرت کے عمل سے دنیا کما رہا ہے، نیک عمل سے کیا کما رہا، دنیا کما رہا. اب ایسے کا آخرت میں فرمایا کوئی حصہ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے بڑا ہی بدترین انسان وہ ہے جو دوسرے شخص کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. کیا کر دے؟ دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. کیسے؟ ایک شخص کی دنیا کا معاملہ آیا، دنیا میں کسی منصب پر فائز ہونے، کسی عہدے پر فائز ہونے کی بات آئی، اس نے ناجائز اس کے لیے لکھ دیا، سفارش ناجائز کر دی، وہ ناحق تھا، وہ نااہل تھا، تو اس کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیا. ارشاد فرمایا یہ بڑا بدترین انسان ہے، یہ بڑا بدترین انسان ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، اپنی آخرت کی حفاظت کریں، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے، دوسروں کی بہتری سوچنے کے لیے اپنی آخرت کو نہ خراب کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں تم دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی سفارش بھی کرو، دوسروں کو خیر بھی پہنچاؤ، دوسروں کو بھلائی پہنچاؤ، دوسروں کی کے لیے احسان کرنے والے بنو، لیکن شریعت کے حدود کے اندر اندر، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوسرے کو فائدہ تو ہوگا لیکن میرے اپنے ایمان کا نقصان ہوگا، نہ اپنے ایمان کا نقصان نہ کریں. جہاں آپ کو پتا ہے کہ ہاں اس سے دوسرے کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہرگز ایسا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ دوسروں کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے، اور دوسروں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتے تھے، اور دوسروں کے کام بھی آتے تھے، اور دوسروں کے اوپر احسانات بھی کرتے تھے، لیکن سب چیزوں میں مقدم کیا تھی؟ آخرت تھی. دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کا مقصد بھی اپنی آخرت بنانا تھا، دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا مقصد بھی اپنی آخرت بنانا تھا، دوسرے کے کام آنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اپنی آخرت کو بنانا ہے. جب معاملہ اپنی آخرت کو بنانے کا ہے تو پھر وہ یہ کام سارے دوسروں کے ساتھ نیکیوں کے، بھلائیوں کے کام کوشش کرتے تھے کہ چھپ چھپ کے کریں، چھپا چھپا کے کریں، اس کا اظہار نہ ہو. حتیٰ کہ جس شخص کے اوپر خرچ کرتے تھے، جس کے ساتھ نیکی کرتے تھے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کس نے نیکی کی ہے ہمارے ساتھ، یہ کس نے میرے ساتھ بھلائی والا اور خیر والا معاملہ کیا ہے. جی بات ہے، ایک شخص گئے رات کو اندھیرے میں مسجد میں، اور انہوں نے جا کے زکوٰۃ دینا چاہا، زکوٰۃ کا مال تھا. اب زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے انہوں نے رات کا وقت منتخب کیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کسی فقیر کو دے کے آ جاؤں تھا. تو کیا ہوا, انہوں نے جناب وہ مال دے دیا. تو صبح کو بیٹا گھر میں آیا, اس کے ہاتھ میں وہی مال جو رات کو انہوں نے دیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے دیکھا یہ تو وہی ہے جو میں نے دیا ہے. تو اس سے پوچھا کہاں سے لائے ہو, کہ رات کو کسی شخص نے میرے ہاتھ میں تھما دیا, پتہ نہیں چلا کون تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ شخص آ گئے, اے اللہ کے رسول میں نے رات کو اس طرح سے مال دیا اور وہ میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا, مجھے نہیں معلوم تھا, اور اس نے لے بھی لیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو ارشاد فرمایا آپ کو دینے کا اجر ملے گا, بیٹے سے کہا آپ کو لینے کا اجر ملے گا, آپ کو استعمال کرنے کی اجازت, آپ نے ان کو اجازت دے دی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص کا یہ حال تھا وہاں, اخلاص کا یہ حال تھا کہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں کس کو دے رہا ہوں اور نہیں معلوم تھا کہ دینے والا کون ہے, سمجھے. تو یہ آخرت کے طالب تھے, آخرت کے طالب, یہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے محنت کرتے تھے, یہ آخرت کی طلب تھی کہ اس میرے عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے, کوئی نمود نمائش نہ ہو, کسی کو پتہ ہی نہ چلے, بس میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میرا اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو ہم بھی اپنے اعمال میں اس بات کو ترجیح دیں کہ ہر ہر عمل میں آخرت کی نیت کیا کرو. صبح جیسے ہی ہم بیدار ہوں, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, یہ پڑھو اور نیت کرو کہ یا اللہ میری اس دعا کی برکت سے میری آخرت سنوار دے, اور یہ سمجھو کہ میں نے آخرت میں ایک بیج ڈال دیا ہے. آپ پڑھو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے یہ آخرت کے درخت ہیں, آپ نیت کرو کہ میں نے آخرت میں اتنے اتنے آج درخت لگا دیے. پھر دیکھو آپ ایسا کریں گے تو نیکی کی رغبت پیدا ہوگی, شوق پیدا ہوگا, عمل کرنے کا اور جی چاہے گا. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ آخرت کی کھیتیاں ہیں, یہ آخرت کی کھیتیاں ہیں. چٹیل میدان ہے جنت, اس کو غرس, اس کے درخت فرمایا یہی درخت ہیں اس کے. اور اسی طرح سے پھر اٹھا, فجر کی نماز کے لیے نکلا, نکلتے وقت ایک ایک قدم پر اسے محسوس ہو کہ ایک ایک قدم پر مجھے نیکی مل رہی ہے اور میری آخرت سنور رہی ہے. اور گھر میں ماں بہن ہے, وہ اٹھتی ہے, وہ وضو کرتی ہے, وہ سمجھے کہ میں چہرہ دھو رہی ہوں, میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں, میں بازو دھو رہی ہوں, میرے بازوؤں کے گناہ دھل رہے ہیں, سر کا مسا کر رہی ہوں, سر کے گناہ دھل رہے ہیں, پیر دھو رہی ہوں, پاؤں کے گناہ دھل رہے ہیں. آدمی اس پر نیت کرے. یہ آخرت کا طالب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل سے آخرت کمانا چاہتا ہے, اپنے ہر عمل سے آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے. کچن میں جا کر اپنا کام کرتی ہے خاتون خانہ, اس کا کام ہے بچوں کو ناشتہ بنا کر دینا, شوہر کو ناشتہ بنا کر دینا, ان کی خدمت داری کرنا, یہ اس کا کام ہے, اس کے گھر کی چار دیواری کی ذمہ داری ہے. اب اگر وہ اس میں نیت کرتی ہے کہ یہ میں عمل اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, میری آخرت بن جائے, اب ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کا کھڑا ہونا باعث ثواب ہے, باعث ثواب ہے. آخرت کی طالب اس طرح سے ہوا کرتی ہیں, ہاں آخرت کو چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں, آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں, اور تم لوگ آخرت کے چاہنے والے بنو, دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. میں عرض کر رہا ہوں دنیا میں رہ کر آدمی کو کام بھی کرنا ہے, آدمی کو کاروبار بھی کرنا ہے, آدمی کو اپنا گھر بھی بنانا ہے, آدمی کو اپنی سواری بھی لینی ہے, آدمی کو لوگوں سے میل جول بھی کرنا ہے. یہ وہ کام ہیں جو انسان کی ضروریات ہیں, کوئی آدمی ان ضرورتوں کے بغیر اس کائنات میں نہیں ہے, لیکن انہی ضروریات سے آخرت کمائی جا سکتی ہے. یہ بات عرض کر رہا ہوں, انہی ضروریات کے ذریعے سے, ضروری کاموں کے ذریعے سے آخرت کمائی جا سکتی. ایک آدمی کمائی کے لیے نکل رہا ہے, کاروبار میں جا رہا ہے, ملازمت اختیار کیے کرنے کے لیے جا رہا ہے, اگر وہ نکلتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر کے نکلے اور اس بات کو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذمے, میرے گھر میں میرے بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر رکھی ہے, میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, اب اس کا نکلنا یہ آخرت کے لیے. کام تو بظاہر دنیا کا لگ رہا ہے, لیکن یہی کام اس کی نیک نیتی سے آخرت کا بن گیا. یہ آخرت کا ہوگا. اسی طرح سے ایک آدمی اپنے کسی عزیز کسی پڑوسی اس کے گھر میں جا رہا, کیوں جی بیمار ہے, پوچھ کے آتا ہوں. اب یہ ہماری روز مرہ کی ضروریات ہیں, ٹیلی فون کر کے خیریت پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ارے بھائی صاحب ہم بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے بھی فون کر لیا تھا, چلو ہم بھی کر لیں. نہیں, یہ سوچ غلط ہے, اس سے آخرت میں کچھ نہ بنا, بس یہ دنیا ہی دنیا ہے. اگر یہ نیت کرے کہ اس لیے کہ ایک مسلمان ہے اس کی خبر گیری کرنا, اس کی بیمار کو پرسی کرنا, اس کے پاس چل کر جانا, ایک مسلمان کی زیارت کرنا, اس سے میری آخرت بنے گی, تو اللہ کی قسم یہ دنیا کا کام تھا, یہ آخرت والا بن گیا, یہ آخرت والا بن گیا. اس پر اجر ہی اجر, اجر ہی اجر. اور سنو کتنا اجر ہے بیمار پرسی کی نا, صرف پوچھا, ٹیلی فون کر لیا, پوچھ لیا بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے, جی اللہ کا شکر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے صبح پوچھے گا شام تک 70,000 فرشتے یہ کہیں گے اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس کو بخش دے, مسلسل لگے رہیں گے, لگے رہیں گے. شام کو کرے گا صبح تک فرشتے لگے رہیں گے اے اللہ اس کو معاف فرما دے, اے اللہ اس کو معاف فرما, اے اللہ اس کو معاف فرما. آج کہاں ان اعمال کے ذریعے سے ہم آخرت چاہتے ہیں, یہ ہر کوئی کرتا ہے, یہ ہر ایک کرتا ہے, لیکن کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا, فرمایا جو آخرت کا ارادہ تو کرے کہ اس میرے عمل سے آخرت میری بنے, ارادہ تو کرے بندہ, نیت تو کرے کہ میرے اس عمل سے میری آخرت بنے, پھر وسعى لها سعیہا, فرمایا پھر اس کے لیے اچھی کوشش کرے. کیسے اچھی کوشش کرے؟ اچھی کوشش کیا ہوتی ہے کہ محنت اور کوشش سنت کے مطابق کرے, عمل میں سنت کے مطابق, اور وہو مؤمن, اور وہ مومن بھی ہو, غیر مسلم ہے, کافر ہے, نافرمان ہے, اسے کچھ نہیں ملے گا. وہو مؤمن ایمان شرط ہے, عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. نفس تو بڑے ہیلے آدمی کو سجھاتا ہے, نفس تو بڑے ہیلے سکھاتا ہے دین سے پیچھے آنے کے لیے, دین سے دور جانے کے لیے آدمی بہانے تلاش کر لیتا ہے. دینی عمل شریعت کا حکم سامنے ہے, اس حکم سے بچنے کے لیے نفس ہزاروں تاویلیں سکھاتا ہے. واقعہ ہے اکبر بادشاہ کا, صاحب مال تھا, تو جب سال پورا ہونے لگتا, زکوٰۃ کے وجوب کی بات آتی, تو جب ایک ماہ رہ رہا ہوتا تو ساری رقم اٹھا کر بیوی کو ہدیہ کر دیتا, اور پھر وہ رکھتی 11 مہینے وہ رکھتی. جب 12واں مہینہ شروع ہوتا, سال پورے کو ہونا کو ہوتا, تو اب وہ اٹھا کر اس کو ہدیہ کر دیتی. تو شریعت سے بچنے کا ہیلا نکالا انہوں نے, اللہ پاک کے ساتھ ہیلا کرنا, اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا. دنیا کا کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ اس پر زکوٰۃ ہے, اس لیے کہ سال پورا ہی نہیں ہوا ہے, سال سے پہلے ہی مال نکل گیا. اور کوئی مفتی یہ بھی نہیں کہے گا کہ بیوی پر زکوٰۃ ہے, اس لیے کہ اس کے پاس بھی سال نہیں پورا ہوا, سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اس نے اپنا مال دوسرے کو گفٹ کر دیا. ہیلا تو کیا, لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ خاتمہ کفر پر ہوا. خاتمہ کفر پر ہوا. جو آخرت کا طالب نہیں ہوتا, محض دنیا کا طالب ہوتا ہے, تو پھر مرتے وقت اللہ پاک کلمہ اسے نہیں عطا کرتے. خاتمہ کفر پر ہوتا ہے, فسق اور فجور پر ہوتا ہے, اس لیے کہ اس نے آخرت چاہی ہی نہیں, آخرت کو کا طالب ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ خطاب فرما کے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے, اس میں تم محنت کرو. اور دوسری ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو آدمی دنیا ہی چاہتا ہے, آخرت میں کچھ نہیں اس کا. اور وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے, آخرت میں بھی بھلائی دے دے. فرمایا یہ ہیں اچھے لوگ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی دعا سکھائے, میں کیا دعا کیا کروں؟ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا ارشاد فرمائی؟ آپ یہ پڑھا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا سکھائی. اور حضرت انس زندگی کا معمول تھا اپنی دعا میں اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے, اور معلوم ہے اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دعا میں جو کچھ دنیا کی بھلائی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے، آخرت میں بھی بھلائی دے دے. اب سنو، دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ آدمی کو مال ضرورت کے مطابق مل جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. حلال روزی میسر ہو جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. نیک صالح اولاد مل جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. اور عمل صالح کرنے کی توفیق میسر ہو جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. اور نیک صالح بیوی مل جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. اور ضرورت کے مطابق سواری مل جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. اور اسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں اس کی تعریف اور اس کی محبت ہو، یہ دنیا کی بھلائی ہے. تو اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے مال کی بھی بہت فراوانی عطا فرمائی اور اولادوں کی بھی اللہ نے بہت فراوانی عطا فرمائی. اور صحابہ میں سب سے آخری صحابی دنیا سے جانے والے انس بن مالک ہیں. 103 ہجری میں انتقال ہوا، 103 ہجری. اتنی طویل عمر پائی، اور عمر میں ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں. تو میرے عزیز دوست اور بزرگ اور ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے آخرت کو چاہنے کے لیے، آخرت کی طلب کے لیے. اپنے وقتوں کو قیمتی بناؤ. اور ایک بات اور بتاؤں، جو آدمی آخرت کا طالب ہوتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے اس کا مطمئن نظر صرف آخرت ہی آخرت، آخرت ہی آخرت. دنیا کے کام بھی کرتا ہے لیکن نیت اس کی ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے. تو فرمایا وہ جب اٹھتا ہے جس کی سوچ آخرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ذلیل اور رسوا کر کے اس کے قدموں میں لے آتا ہے. اور دوسرا، اس کے سارے کام اللہ پاک جمع کر دیتا ہے، اس کی کام آسان کر دیتا ہے. اور ملے گا اس کو بھی وہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، لیکن بہت جلد اس کو مل جائے گا. جلدی جلدی یہ کاموں سے فارغ ہو جائے گا، حتیٰ کہ جب یہ اپنے کاموں میں نکلتا ہے فرشتے اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. فرشتے یہ کہتے ہیں یہ مسجد کا آدمی ہے، یہ تو نماز میں جائے گا، جلدی جلدی اس کے کام کو فارغ کرو بھائی، جلدی جلدی اس کے ساتھ تعاون کرو تاکہ یہ مسجد میں جائے اور اللہ کی عبادت کر لے. یہ آخرت کا طالب ہے. اور سنو، ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے. اور جس شخص کے ساتھ اللہ پاک خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے، اس کی پہچان یہ بتائی، یفقہ فی الدین، اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا نہیں. اچھا سنو، دین کی سمجھ کا کیا مطلب؟ دین کی سمجھ کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اسے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. نمبر دو، دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ سننے کی کوشش کرتا ہے کہیں سے مجھے دین کی بات ملے، میں عمل کروں، شوق ہوتا ہے اندر. اور نمبر تین، دین داروں کے ساتھ اسے بیٹھنے اور ساتھ رہنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. یہ یفقہ فی الدین ہے، یہ دین کی سمجھ ہے. اور دوسری پہچان یہ ہے، بڑی اہم پہچان ہے، دوسری پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اپنے عیوب کو اس کے سامنے کر دیتا ہے، وہ اپنے عیبوں کو، اپنی برائیوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اپنی بیماریاں اس کو نظر آتی ہیں، یہ بیماری ہے، یہ غلط ہے، یہ میری آخرت خراب کر سکتی ہے، میرے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ میری آخرت کو تباہ کر سکتی ہیں. اس طرح سے اس کے عیوب، اس کی برائیاں اسے نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. اور ارشاد فرمایا جو شخص جب دنیا کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس سے اعراض کر لیتا ہے. جب اللہ منہ موڑ لیتا ہے، اللہ پاک اعراض کر لیتا ہے، تو پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو فضول کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسے فضول کاموں میں جن کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. آج نوجوان دیکھیں اور مائیں بہنیں اپنے گھروں کے حالات کو دیکھیں کہ آج کتنا کتنا وقت ٹی وی کے سامنے، انٹرنیٹ پر، موبائلوں میں، لغویات میں، ان کاموں میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے. ایک آدمی کام سے واپس آیا، جوان پڑھائی کر کے واپس آیا، گھر میں بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا، ہاتھ میں اس کے موبائل پکڑا ہوا. ماں اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے، بہن اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے، اسی طرح سے بیوی بات کرنا چاہ رہی ہے، اس اللہ کے بندے کو فرصت ہی نہیں ہے، لایانی کاموں میں لگا ہوا ہے، فضولیات میں لگا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ اپنی زندگیوں کو نہ خراب کرو اس طرح سے، اپنی نسلوں کی زندگیوں کو بھی نہ خراب کرو۔ ہم اپنے گھروں کا بھی جائزہ لیں، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں، سب اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں کیا یہ حالات ہیں یا نہیں ہیں۔ ہاں، یہ اعراض کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اسے اعراض کر لیا، فضولیات میں لگ گیا۔ اور دوسری پہچان بتاؤں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس کی دوسری علامت یہ ہے اللہ پاک لوگوں کے عیوب اسے دکھانا شروع کرتا ہے، اور فلاں یہ ہے، فلاں یوں کر رہا، فلاں یوں کر رہا، فلاں یوں کر رہا، اپنے عیب چھپ گئے، لوگوں کے عیب دیکھنے لگ گیا۔ سارا دن اس کا مشغلہ غیبت کرنا، سارا دن اس کا مشغلہ لوگوں کی برائی کرنا، سارا دن اس کا مشغلہ لوگوں کے بارے میں تبصرے کرنا، اپنے عمل کو سوچتا نہیں، خود نماز نہیں پڑھ رہا، خود گناہوں کا ارتکاب کر رہا، نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہا، لیکن دوسرے کے پیچھے لگ گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے اعراض کیا ہوا ہے، اللہ نے اسے منہ موڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ آخرت کے طالب تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، کیسی آخرت کی طالبہ تھیں، کیا ان کی محنت تھی، ریاضت تھی، اور بچپن کا زمانہ تھا، پھر جوانی، پھر وہ بڑھاپے کا زمانہ آیا، پھر 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں، آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سامان انہوں نے ہی باندھا تھا، اسماء نے، اسماء بنت ابی بکر۔ اور اتنی ذہین اور اتنی فتین اور اتنی ہوشیار خاتون تھی کہ جب سارا ابوبکر صدیق تو سب کچھ گھر سے لے گئے، کچھ بھی نہ چھوڑا تھا، تو والد تھے ابوبکر صدیق کے، ابو قحافہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بہت ناراض ہوئے، غصے ہوئے، اور کیا کہا کہ جناب سب کچھ لے گیا ہے، تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، اس نے بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سارا ہی لے گیا۔ تو اپنے دادا کو تسلی دینے کے لیے کیا گیا، ایک پلیٹ کے اندر کچھ پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے آئی اور اس پر چادر ڈالی، اور دادا نابینے ہو گئے تھے، اور دادا کا ہاتھ لگوایا کہ دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ سامان چھوڑا ہے، کچھ سونا، کچھ چاندی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہمارے گھر میں، اور یہ ہمارے کام آ جائیں گے۔ تو دادا نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے باپ کی عزت بھی بچا لی، دادا کو مطمئن بھی کر لیا۔ اللہ۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ان کی شادی ہوئی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ زبیر بن عوام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے مشہور صحابی ہیں۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وقت گزرا، انتہائی فقر میں زندگی گزاری، زندگی کا ابتدائی زمانہ بڑا فقر سے گزرا ہے، بہت فقر سے گزرا۔ اتنی صابرہ، اتنی صابرہ، اس لیے کہ آخرت مقصد، آخرت مقصد تھی۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں اور اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دو خاتونوں سے زیادہ کسی کو میں نے سخاوت کرنے والا نہیں پایا، کبھی بھی، کبھی بھی ان سے زیادہ میں نے کسی کو سخاوت کرنے والا نہیں پایا۔ اتنی سخاوت، اتنی فیاضی تھی دونوں میں، بس کہنے لگے کہ ایک فرق تھا دونوں میں، تھی تو ایک سے ایک، میں فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ اماں زیادہ سخاوت کرتی ہے یا میری خالہ زیادہ کرتی، فرق نہیں ہو پاتا تھا۔ بس ایک جگہ میں فرق کرتا تھا کہ میری اماں کا مزاج یہ تھا کہ جو آیا فوری لوٹایا، فوری صدقہ کیا، اور میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کرتی تھی کہ وہ جب آتا تھا مال تو جمع کرتی رہتی تھی، کچھ دن جب زیادہ جمع ہو جاتا پھر صدقہ کرتی تھی، وہ جمع کر کے اور یہ جیسے ہی آئے صدقہ کرتی تھی۔ اس طرح سے زندگی گزری فیاضی کے ساتھ۔ فرمایا ایسے ہوتے ہیں آخرت کے طالب۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب بیٹے عبداللہ بن زبیر، ان کا مقابلہ ہوا تھا حجاج بن یوسف کے ساتھ، اور حجاج وقت کا ظالم اور جابر حکمران تھا، اور اس نے بیت اللہ پر سنگ باری کی اور پتھر برسائے اور ظلم اور زیادتیاں اس نے کی۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں تھے اور انہوں نے حجاج بن یوسف کے اس مقابلے کو روکنے کی کوشش کی۔ شروع شروع میں بہت سارے لوگ تھے ساتھ، لیکن پھر آخر میں بہت سارے چھٹ گئے حجاج بن یوسف کے ڈر سے۔ اس کی ہیبت، اس کا جلال کا یہ حال تھا کہ بس لوگ کانپتے تھے اس کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں، قصہ مشہور ہے، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک بار حجاج بن یوسف ایک نہر میں کہیں نہا رہا تھا، اور نہر میں نہاتے نہاتے کہیں ڈوبنے کی کیفیت آ گئی، تو واویلا کرنے لگا، تو قریب سے کوئی گزرنے والا گزر رہا تھا تو اس نے اسے سہارا دے دیا اور باہر نکال دیا۔ تو حجاج بن یوسف خوش ہوا اور کہا کہ بتاؤ تیری کیا خواہش ہے، میں تیری خواہش کو پورا کروں۔ تو اس نے کہا، تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، تاکہ اسی حساب سے میں مطالبہ تو کروں۔ تو اس نے کہا، میں حجاج بن یوسف ثقفی ہوں۔ اوہو، اسے نہیں پتا تھا۔ کہا، اچھا تم حجاج ہو؟ کہا، بس میری ایک آپ سے درخواست ہے، اللہ کے واسطے کسی کو بچانا نہیں کہ میں نے، کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے آپ کو بچایا ہے، بس یہ التجا ہے۔ کیوں، اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ مجھے برا بلا کہیں گے اور یہی کہیں گے کہ اسے ڈوبنے دیتے، کیوں بچا؟ یہ بند کر دو تھوڑا سا بیٹا، کنڈی لگا دو اس کو، نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو کہا کہ بس کسی کو تم بتانا نہیں، یہی احسان ہے، یہی آپ کا میرے اوپر انعام ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ اس نے بچایا، لوگ مجھے ملامت کریں گے اور یہی کہیں گے اسے ڈوبنے دیتے۔ تو جس شخص کے ظلم کا یہ حال ہو اور یہ کیفیت ہو، تو جب مقابلہ ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں اسما کے پاس ہے، بوڑھی تھی اس وقت، آخرت کے طالب کیسے ہوتے ہیں، دیکھو آ کے اماں سے کہا، اماں جان، حجاج بن یوسف میرے مقابلے پر اتر آیا اور اب لڑائی ہونے والی ہے، اب طے ہے کہ میں مارا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، اور مجھے وہ گرفتار کرے گا اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، مسلح کرے گا، مسلح کرنا ٹکڑے کر دے گا، ناک کان کاٹ الگ کر دے گا، اور اس نے یہ طے کر رکھا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے، میں مقابلے کے لیے اتروں میدان میں یا پیچھے ہٹ جاؤں؟ جس طرح سے میرے ساتھ ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا، مجمع تھا، میں وہ سب کے سب پیچھے چھٹ گئے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیے، اب آپ بتائیں کیا کروں؟ تو اماں نے کہا، بیٹے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم حق پر ہو یا نہ حق ہو؟ کہا، ہوں تو حق پر۔ اچھا، کہا پھر حق پر ہو تو اگر تمہیں قتل کر دے تو کوئی پرواہ نہ کرنا، کوئی پرواہ نہ کرنا، پھر آخرت میں ہم مل لیں گے، آخرت میں ہم مل لیں گے۔ اور پھر کہا بیٹے نے کہ اماں، مجھے یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ مجھے قتل کرے گا، مجھے اس کا افسوس اور ڈر نہیں ہے، ہاں یہ کہ جناب وہ میری لاش کا مسلح کریں گے اور بگاڑ دیں گے، حلیہ بگاڑ دیں گے، بے حرمتی کریں گے، یہ ڈر ہے۔ تو اماں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کی کھال کھینچتے رہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو تمہیں اس کی کیا پریشانی ہے؟ کہا، اچھا اماں ٹھیک ہے، آپ کی باتوں سے مجھے تسلی ہو گئی اور مجھے حوصلہ ملا ہے۔ اماں نے کہا کہ اچھا بیٹا، اب تم میرے قریب آؤ، میں تمہیں اپنے گلے سے لگاتی ہوں، سینے سے لگاتی ہوں اور سونگ لیتی ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ تو چوما، ہاتھوں کو چوما، سونگا، گلے سے لگایا، اور جب گلے سے لگایا تو دیکھا تو اندر زرہ پہنی ہوئی عبداللہ بن زبیر نے۔ کہا، عبداللہ یہ کیا ہے؟ کہا، یہ زرہ پہنی ہوئی ہے۔ کہا، کس لیے پہنی ہے آپ نے؟ جان بچانے کے لیے۔ اوہو، جان بچانے کے لیے، اگر تم حق پر ہو، اگر لڑتے لڑتے تم مر گئے اور اللہ پاک کے یہاں سرخرو ہو گئے، اسی دن کے لیے تو میں نے آپ کو جنا تھا، ہاں اسی دن کے لیے تو آپ کو جنا تھا۔ تو بس اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کی کہ یا اللہ اس کی مدد فرمانا اور یا اللہ اس کی شہادت کو قبول کرنا۔ اللہ اکبر، اس کی شہادت کو قبول کرنا، یہ نہیں کہ اللہ اس کو بچا لینا، اس کی محنت کو قبول کرنا، میری طرف سے ایک آپ کی خدمت میں اللہ یہ تحفہ ہے، اس کو پالا پوسا تھا، آج آپ کے نام پر قربان ہو رہا، اے اللہ اسے قبول کر لینا۔ تو 103 سال عمر تھی اس وقت، 103 سال، اور بوڑھی تھی بالکل، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے چلتی تھی۔ اور پھر جب شام کو اطلاع ہو گئی کہ بیٹا شہید ہو گیا، تو پھر کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، قیامت کے دن میں بھی اللہ پاک یہاں کہہ سکوں گی کہ اللہ میں نے بھی کوئی آخرت کے لیے عمل پیش کیا ہے۔ اور پھر 11 دن کے بعد اپنا بھی انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے جدائی تو تھی اور بڑھاپا تھا اور کوئی ساتھ بھی نہ تھا، تو پھر بس یہ صدمے سہ نہ سکی، 11 دن کے بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ لگا دیا کرتے ہیں، آخرت کے طالب بنو، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے مبارک مہینہ رمضان کا آنے والا ہے بھائی، ابھی سے ترتیب بناؤ، اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو مختصر کرو۔ بھائی جو شخص 8 گھنٹے کام کرتا ہے، 10 گھنٹے دکان کھولتا ہے، اللہ کے واسطے وہ سوچے، 8 گھنٹے دکان کھول کر بھی پورا سال اللہ پاک خرچہ چلاتا رہا اور اچھی طرح سے چلتا رہا۔ اور رمضان میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رزق تو بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر 4 گھنٹے محنت کرے گا تو بات بن جائے گی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق تو ایسا ہے، یہاں صورتحال الٹ ہوتی ہے۔ یہاں 8 گھنٹے کام کرنے والا رمضان میں 12 گھنٹے کرتا ہے، 12 گھنٹے کرنے والا 16 گھنٹے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ساری ساری راتیں، آخری عشرہ تو ساری ساری راتیں لگ جاتی ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے روزی بڑھائی اس لیے کہ تاکہ تم اپنے ٹائم کو مختصر کرو اور اللہ کو یاد کر لو، اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو مختصر کرو۔ میں عرض کر رہا تھا وہ دو پہچانیں یاد رکھیے گا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ پاک دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اللہ پاک دین کو سیکھنے کا وقت دیتا ہے، اللہ پاک دین کو سیکھنے کا شوق دل میں پیدا کرتا ہے، یہ یفقہ فی الدین۔ دوسری پہچان یہ ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے کے عیوب دکھانے لگتا ہے، اس کو اپنے عیب اور گناہ نافرمانیاں نظر آتی ہیں، اور وہ گناہ انبار اور ڈھیر نظر آتے ہیں، تو پھر روتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے عیب گندگی گناہوں کی دور کرتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو اس کی بھی دو علامتیں عرض کی ہیں۔ پہلی علامت کہ اللہ پاک اس کو لایعنی اور فضول کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دوسرا اللہ پاک لوگوں کے عیوب اس کے سامنے کھول دیتا ہے، اپنے عیب اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری کیا حالت ہے، کہ کیا اللہ پاک کی ناراضگی ہے یا اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ کی ناراضگی والی کیفیت ہے، وہ دو علامتیں زندگی میں پائی جا رہی ہیں کہ جناب فضولیات میں لگے ہوئے، دوسروں کے عیب دیکھنے میں لگے ہوئے، تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی جب ناراضگی ہو اور یہ ناراضگی چلتے 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 یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو فرشتے آئیں اس طرح سے روح نکالیں جیسے مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہاں، مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور جب اللہ پاک راضی ہوگا تو پھر جب فرشتے روح نکالنے والے آئیں گے تو ایسے نکالیں گے جیسے مہمان کو عزت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔